مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کیا پاکستان میں ہر چار میں سے ایک بچہ سن 2030 تک پرائمری تعلیم ختم نہیں کر سکے گا۔ یہ انکشاف ہوا ہے یونیسکو کی ایک رپورٹ میں، اور اس رپورٹ کی تفصیلات میں ہم جائیں گے ان ماہرین کے ساتھ جو کہ در حقیقت کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پر، اور ان میں سے دو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، باقی لوگوں سے بعد میں آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا تعلق اخوت فاؤنڈیشن سے ہے، آپ ان کے کام سے آگاہ ہیں، ہمارے بہت ہی پسندیدہ مہمانوں میں سے ایک ہیں پروگرام کے۔ ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے، ظاہر ہے کہ وہ مائکرو فائنینسنگ تو ہے ہی، قرضے دینا اور لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑے کرنا، لیکن ایک بہت بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ ایسے بچوں کے لیے تعلیم دینا انہیں اعلیٰ سطح پر بھی اور نچلی سطح پر بھی، اعلیٰ سطح پر ان بچوں کو جن کے گریڈز بہت اعلیٰ ہوں اور وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں تعلیم حاصل کرنے کی یا اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ اور دانیال نورانی صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی تنظیم سے وابستہ ہیں جس نے پاکستان میں پورا ایک جال بچھا دیا ہے، یعنی سٹیزن فاؤنڈیشن جو ہے اس نے پاکستان میں تعلیم کا معیار پرائیویٹ اسکولوں، اچھے پرائیویٹ اسکولوں تک لا کر مفت تعلیم دے رہی ہے غریب بچوں کو۔ تو یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں، دانیال نورانی صاحب شکاگو سے ہیں، میں ان کا تعارف میں کچھ مزید بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے ہم ڈاکٹر امجد ثاقب سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت شکریہ کہ آپ اس وقت لندن میں تھے اور مصروف تھے لیکن ہمارے پروگرام میں آئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے یہ بڑا ہی ایک ہولناک انکشاف ہے کہ چار بچوں میں سے ایک اگر پرائمری تعلیم بھی نہ ختم کر سکے 2030 تک، یعنی اب سے تقریباً 11 سال بعد بھی، تو کس حد تک کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مایوس کن ہے یا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ ظاہر ہے بہت سے لوگ کاوش کر رہے ہیں آپ کی طرح، کیا کہیں گے آپ اس فگر کے بارے میں؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حد تک درست فگر ہیں، شماریات کا کھیل جو ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے اس کو انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے۔
جی
تو یہ مختلف اوقات میں پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کبھی کہتا کوئی کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، کبھی کوئی کہتا ہے 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے۔ میرے نقطۂ نگاہ کے مطابق یہ تعداد 2 کروڑ سے کہیں کم ہے۔
اچھا،
ہم بھی پاکستان میں کام کرتے ہیں، ہم 300 اسکول حکومت کے جو پرائمری اسکول ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں جن میں 50,000 بچہ پڑھتا ہے، ان 300 دیہاتوں میں تو ایک بچہ بھی اسکول سے باہر نہیں ہے۔
جی
پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں بڑے ادب و احترام سے ان فگر کو کوشچن کروں گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ 2030 کو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ 2030 تک کی پروجیکشن جو ہے، حکومت ہے، سول سوسائٹی ہے، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جی سی ایف جیسے بڑے بڑے ادارے ہیں، اس طرح کے اور بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جن کا سب کا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو پڑھا لکھا بنانا ہے، بچوں کو اسکول لے کر آنا ہے۔ تو یہ چار میں سے ایک بچہ ٹھیک ہے، ان کی کوئی پروجیکشن کی بنیاد تو ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 2030 تک یہ بچے باہر رہیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے پولیٹیکل کمٹمنٹ بھی ہے اور پاکستان جو ہے جاگ رہا ہے، پاکستان تیار ہے مستقبل کے لیے، ہم اور بہت سارے اور ہمارے جیسے ادارے جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف، اس جہالت کے خلاف جو طوفان ہے اس کے خلاف بند باندھنا ہے۔ تو دو چیزیں میں کہوں گا کہ
جی،
حکومت بھی اپنا کوشش کر رہی ہے اور جس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے، صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں، سول سوسائٹی بھی اس میں بہت بڑے طریقے سے، اور پھر ایک بہت بڑا جو ہے نا پہلو وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں
جی،
وہ جو ٹھیک ہے وہ فیس لیتے ہیں لیکن بہرحال ان اسکولوں میں بھی کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں ایکٹرز مل کر یہ جو 2030 کی ایک المناک تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو وہ درست ثابت ہوگی۔ اگر یہ آج کسی کی پروجیکشنز ہیں بھی تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس خلاف کو ختم کریں گے۔
تو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر امجد ثاقب بات کر رہے تھے، ایک چوتھا فیکٹر میں کہوں گی جو بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں، وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ یہاں مختلف آرگنائزیشنز ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا سٹیزن فاؤنڈیشن کا تو خیر بہت ہی مضبوط، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ یہ ایک سینٹر ہے امریکہ اور دوسرے ملک، لیکن ڈاکٹروں کی جو تنظیم اپنا ہے وہ بہت سے اسکول چلاتے ہیں پاکستان میں. اسی طرح لندن میں میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سطح پر صحیح، لیکن کشمیر میں بہت سارے ادارے ہیں پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر جو ہے، جو کہ فائنینسنگ ان کو ملتی ہے باہر سے. تو عمر دانیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دانیال نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دانیال صاحب، میں نے آپ کا تعارف تو کروایا شروع میں، شکاگو میں آپ ہیں، مگر ایک خاص بات دانیال صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک شعبے سے وابستہ تھے، پہلے کام کرتے تھے اور ایک اہم کام کر رہے تھے، لیکن اپنے والنٹیئر کام میں یہ اتنے غرق ہوئے اور اتنا ان کا دل لگا، جو کہ سٹیزن فاؤنڈیشن کے لیے فنڈنگ کا کام تھا، کہ اب یہ فل ٹائم ان کے لیے کام کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیے دانیال صاحب.
شکریہ. میں میرا تعلق کراچی سے ہے، میں 20 سال کا تھا جب میں ادھر آیا امریکہ میں، اور میں ادھر ایم بی اے کرنے کے بعد AT&T کے لیے 26 سال کام کیا میں نے وہاں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں جب TCF کا کام دیکھا تو اس کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ اس میں بس جب سے پوری زندگی اسی پہ ڈال دی ہے. مگر میں اکیلا نہیں ہوں اس میں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں. آپ اگر TCF جائیں تو آپ کو، میری عمر تو 67 ہے، مگر آپ کو جوان لوگ ملیں گے جو اچھے خاصی نوکریوں پہ تھے، شیل کے ساتھ اور سٹی بینک کے ساتھ، اور وہ سب یہ سب چیزیں چھوڑ کے TCF کو چلا رہے ہیں ادھر. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ولولہ بہت ہے لوگوں میں کہ یہ اس کو درست کیا جائے، مگر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور جو بات کہی کہ یہ جو شماریت کا کھیل ہے اس میں، یہ شروع ہوا تھا جو ابھی جو آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا دیکھ رہی ہیں کہ ایک میں سے چار بچہ نہیں پرائمری اسکول کمپلیٹ کرے گا، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2000 میں، جبکہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز سیٹ کیے گئے تھے اور وہ ان کا ٹارگیٹ تھا 2015، اور پھر 2015 میں جب وہ نہیں مکمل ہوئے تو پھر یہ نئی چیز شروع ہوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. تو یہ تو یونائیٹڈ نیشنز کا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے سب ملکوں کے ساتھ مل کے گول سیٹ کرتے ہیں. ہمیں جو دیکھنا ہوتا ہے وہ ایکچوئل کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک جو ڈاکٹر صاحب نے تو کافی امید کی باتیں کی، مگر ہمیں جو پریشانی جو یہ ہے کہ اسکول میں بچے ہوتے ہوئے بھی ان کو پڑھائی نہیں مل رہی ہے.
درست.
تو اگر حکومت کے سرکاری اسکولس کو دیکھا جائے تو ان کا یہ حال ہے کہ ٹیچرس آتے نہیں ہیں، ٹیچرس جو جن کی ادھر نوکری ملی ہے وہ سیاسی کام کرنے کے لیے ملی ہے، پڑھانے کے لیے نہیں ملی ہے، اور جو بےچارے پڑھانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو وہ آلے نہیں میسر ہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں. اور جبکہ اگر ایک اسکول میں 2 ٹیچر پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور 10 غائب ہیں تو کیا حال ہوگا ادھر کا. تو صرف اسکول میں پہنچانا نہیں ہے بچوں کو، وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکول میں ان کو تعلیم صحیح مل رہی ہو. تو یہ چیزیں ہیں. اب پچھلے جو میں 4-5 سال کا جو دیکھ رہے ہیں ہم کام جو ہوا ہے یہ 5-10 سال میں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ
دانیال صاحب ہم ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں دوبارہ, کیونکہ ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں لندن میں ہیں اس وقت اور کچھ اب کسی چیز مصروف تھے اپنی میٹنگ وغیرہ میں, اس میں سے آئے, تو آپ تو مجھے خوشی ہے پورے وقت ہمارے ساتھ رہیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں, کہیں گے کہ مجھے 15 منٹ میں جانے دیجیے گا. خیر جانے تو ہم نہیں دیں گے انہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ میں دیکھ رہی تھی ایک رپورٹ کے اوسلو میں ایک سمٹ ہوا تھا جس میں سن 2015 میں, جس میں پاکستان کو دنیا میں سب سے بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یعنی تعلیم اور ترقی کے شعبوں میں ملکوں میں شمار کیا گیا تھا. پھر جیسا کہ آپ نے کہا جولائی 2018 میں منتخب نئی حکومت نے اپنے منشور میں تقریباً 22.5 بچوں کے لیے کہا کہ وہ بنیادی تعلیم سے محروم ہیں, خاص طور سے لڑکیاں متاثر ہیں, اور 32% پرائمری اسکول جانے والی عمر کی لڑکیاں اسکول نہیں جاتی. تو جہاں آپ بتا رہے ہیں جن دیہاتوں کا, تو کیا وہاں پر ماں باپ کا رویہ مختلف ہے لڑکوں کو اسکول میں بھیجنے سے لڑکیوں کے مقابلے میں؟
جی بالکل ٹھیک ہے. جو ایک پہلے تو میں دانیال صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا, ہمارے ڈی ڈی ایف کے ساتھ بہت ہی گہرے مراسم ہیں, ہم مل جل کر کام کرتے ہیں. تو ان کی ایک بات سے میں بڑی حد تک اتفاق کروں گا, جو کوالٹی کی بات انہوں نے فرمائی کہ بچے اسکول میں تو آتے ہیں لیکن ان کی جو لرننگ ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور وہ کیا واقعی وہ مقاصد جو ہیں تعلیم کے پیش نظر ان کو وہ پورا کر پاتے ہیں, ان کی اسسمنٹ کیسے ہوتی ہے, اس یہ ایک بہت بڑا ایشو ضرور ہے کوالٹی, کیونکہ کوانٹیٹیو ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ کوالٹیٹیو امپروومنٹ نہیں ہوگی تو وہ مقاصد نہیں تعلیم کے حاصل ہوں گے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سوچنا ہے, غور کرنا ہے کہ استاد کا جو رویہ ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ نے تین شعبے گنوائے کہ پبلک سیکٹر ہے, سول سوسائٹی کی این جی اوز ہیں, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا سیکٹر بھی ہے جو مدرسہ تعلیم ہے. ہر مدرسہ کی تعلیم کو ہم اعتراض نہیں کر سکتے, وہ بہت ہی کم ہیں جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ یا کوئی اور نقطۂ نگاہ کے ساتھ سے وہ کام کرتے ہیں. تو بے پناہ مدرسے ہیں پاکستان میں, مساجد میں اچھے اچھے اسکول قائم ہیں جہاں پر تعلیم جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیکشن آف سوسائٹی ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری پرائمری اور مڈل کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے. تیسرا جو ذکر آپ نے چلا بچیوں کا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نازک معاملہ ہے. بچیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ان کو ہم اسکولوں میں نہیں لے کے آ سکتے جس طرح آنا چاہیے. لیکن اس کی دوسری طرف آپ دیکھیں, آپ حیران ہوں گی کہ ہائر ایجوکیشن میں وہ زیادہ پرفارم کر رہی ہیں, زیادہ بیٹر پرفارم کر رہی ہیں. میٹرک کا ریزلٹ ہو, ایس ایس سی کا ریزلٹ ہو, تو وہاں پر ان کی پرفارمنس کہیں بہتر ہے. میڈیکل کالج میں میں مائی سیلف اور میڈیکل گریجویٹ, جب میں تھا تو ہماری 300 کی کلاس میں 20 بچیاں تھیں, اور اب جو 300 کی کلاس ہے اس میں 200 کے لگ بھگ بچیاں پڑھ رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا ایک انقلاب ہے. اور سول سروس میں رہا ہوں تو سول سروس میں پہلے خال خال کو لڑکیاں نظر آتی تھیں, اور اب پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ڈپٹی کمشنر خواتین لگ رہی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم توجہ اس سے نہیں دے رہے, یہ ضرور ہے کہ وہ توجہ اور ہونی چاہیے. معاشرے میں عورت کی تعلیم کے بغیر تو معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں جو اپنے ساتھ چلتی ہیں. پھر جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو رپورٹس ہیں پاکستان میں جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں, سماجی اشاریے ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نیچے ہیں. نیچے کیوں ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. پچھلے 20 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں, ہماری جو وسائل ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں, اور ہم کس طریقے سے ان وسائل کے ساتھ نبوت آزما ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو یہ ظاہر ہے سماجی اشاریوں میں انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے, چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے, خواتین کی صحت کے بارے میں ہے, تعلیم کے بارے میں ہے, تو پانی کی دستیابی کے بارے میں ہے, صاف پانی کی فراہمی کے بارے میں ہے, غربت کے حوالے سے ہیں, بیسک جو ضروریات کی پورا کرنے کی کہانی ہے اس کے حوالے سے ہیں. تو میں یہ اس معاملات سے قطع نظر کوئی یہ نہیں کہ ہم کوئی اس کو چھپانا چاہتے ہیں, لیکن مجھے اس کے اندر چھپی ہوئی امید کی روشنی نظر آتی ہے کہ ایوری باڈی از ناؤ سینسیٹیو. آپ دیکھیں شکاگو میں دانیال صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے دل پہ دستک ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں ہم نے تعلیمی انقلاب لے کر آنا ہے. تو ایسے میں اب یو کے میں ہوں یا میں دو دن سے بے شک میرا خیال ہے 20 لوگوں کو ملا ہوں. ہر آدمی اب بیچ ہے, وہ کہتا ہے جی نہیں اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے, پاکستان کے لوگوں کو تعلیم اور صحت میں ان کے لیے تعاون کرنا ہے. تو ایک مجھے تو بڑی بڑی مضبوط ایک سہارا نظر آ رہا ہے.
ہم یہاں دانیال صاحب کو میں پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آزاد ہیں, آپ ابھی رہیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب. دانیال صاحب یہ بتائیے مجھے, آپ پاکستان جاتے رہتے ہیں اور بلکہ آپ کے سفر کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ پاکستان میں ایک اسکول میں گئے اور جہاں آپ نے دیکھی جب وہاں کی صورتحال, تو آپ نے اس شعبے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا مدرسوں کا, تو مدرسے کی تعلیم کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا گیا تھا جو میں سمجھتی تھی کہ بہت مستحسن تھا, کیونکہ دیکھیے ہر ملک کی اپنی ایک ریئلٹی ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسے جو ہیں انہیں ہم کل عدم قرار دے دیں. بالکل بہت سے مدرسے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بہت سے بچوں نے تو چاہے قرآن شریف پڑھنے کے ذریعے ہی, لیکن کم از کم ان کو حروف کی پہچان ہوئی کہ وہ کسی مدرسے میں جاتے تھے. لیکن یہ جو ایک کوشش کی سابقہ حکومت سے شروع ہوئی اور اب اس حکومت نے بار بار اعلان کیا ہے تعلیم کے بارے میں, تو کیا آپ کو مدرسوں کے نصاب کو جو تعلیمی نصاب ہے جو ماڈرن کریکولم ہے اس سے ہم آہنگ کرنے کی کوئی کوشش نظر آئی پاکستان میں؟ آپ نے اس میں جائزہ لیا؟
جی پچھلے میرے خیال سے کوئی 2002 میں جب سپٹمبر 11 ہوا, تو جب سے امریکہ اور مغربی دنیا کو پتا چلا کہ کوئی چیز ہے جس کا نام ہے مدرسہ, اور وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سب مدرسے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فنڈامنٹلسٹ اور ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارے قائد اعظم بھی جس اسکول میں گئے تھے اس کا نام تھا سندھ مدرسہ.
جی درست, بالکل.
تو یہ سب مدرسوں کو ایک ہی رنگ سے نہیں دیکھا جاتا ہے. تو اور یہ جب سے یہ کوشش ہوئی ہے کہ مدرسوں میں جو باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کو مضبوط کیا جائے, کہ جو بچے نکلے مدرسے سے وہ صرف قرآن اور مذہب کے بارے میں نہیں جانے, مگر ان کو ایسی تعلیم ملے کہ ان کو نوکری مل سکے.
درست, ایک ڈگری ہو ان کے پاس بھی.
جی
بالکل.
جی جی تو یہ جو یہ کام ہو رہا ہے کس رفتار سے ہو رہا ہے, کتنی اچھی طریقے سے ہو رہا ہے, یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں اس میں زیادہ میں نے کام نہیں کیا ہے, مگر یہ کام تو جاری ہے.
یعنی اس کا عزم تو ظاہر کیا گیا. اچھا, ہمارے ساتھ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ. نور فاطمہ صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی.
اچھا, تو آپ بتائیے مجھے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو یونیسکو کی رپورٹ پہ کہ ان کی رپورٹ پروجیکشن ان کا یہ ہے کہ سن 2030 تک پاکستان میں 4 بچوں میں سے 1 بچہ جو ہے وہ اپنی پرائمری تعلیم تک ختم نہیں کر سکے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پہ تو بات ہوئی تھوڑی بہت, لیکن پہلے ہم کیونکہ مدرسوں کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اب جو نصاب ہے جو تعلیمی نصاب ہے عام اسکولوں کا وہ مدرسوں میں پڑھایا جانے لگا یا نہیں پڑھایا جاتا اب بھی؟
بہت زیادہ کام ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ ریفارم کیسے کیا جائے مدرسہ کو, اور مدرسہ کو آؤٹ رائٹلی آپ ایز این انسٹیٹیوشن ریجیکٹ نہیں کر سکتے.
جی بالکل.
مدرسہ جو ہے وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے ہماری سوسائٹی گیون ان دی سچویشن سوشل اکنامک جو پاکستان کی ہے, کہ جہاں پر بہت سارے ایسا طبقہ جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا, اور نیچرلی اس میں بھی بہت سارا پالیسی کا جو ہے وہ عمل دخل ہے, اور وہ بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور بچوں کو وہ کیٹر کرتے ہیں جس میں وہ ان کا رہنے کا اور باقی انسان بھی اور ان کو پڑھائی کی تعلیم دی جاتی ہے. تو نیچرلی ایک بہت بڑی سوشل اکنامک ریالٹی ہے پاکستان کی. ہاں, یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے مین اسٹریم جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کیسے لے کے آئیں, تاکہ وہ بچے اس میں ہی سائنس اور ایجوکیشن کی تعلیم بھی لیں جتنے کے باقی بچے لیتے ہیں, اور اس کو ہم اتنا یوزفل بنا سکیں.
ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک درخواست کر سکتی ہوں کہ آپ کے بہت شور آ رہا ہے فون میں, غالباً آپ ڈرائیو کر رہی ہیں, کیا آپ تھوڑی,
میں نے بتایا ہے کہ میں ایکچولی اس وقت ٹریول کر رہی ہوں.
اچھا,
تو آپ کی کال آئی ہے, بات کر رہی
ہوں. نہیں, بہت شکریہ, لیکن کیا تھوڑی سی دیر رک سکتی ہیں آپ کہیں پر یا مشکل ہے اس وقت؟
مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ میں ایسی جگہ پہ ہوں رکنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا.
اچھا تو اگر ہم آپ کو 10 منٹ بعد فون کریں تو اس وقت تک ممکن ہے 10 منٹ میں؟ ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں رک سکیں تو ہم دیکھیں گے, ہو سکتا ہے وہ جگہ ذرا خاموش ہو تو یہ اسے بھی جی, تو ہم آپ کو دوبارہ فون کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر امجد ثاقب, یہ بتائیے مجھے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی این جی او جو ہے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے, آپ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس لیے آپ کو تھوڑا سا یہ جو بیوروکریسی ہے اس کا بھی تجربہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب صوبوں کو آئینی ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ مختلف اور چیزوں کے ساتھ صوبوں کے حوالے کیا گیا, آپ کے خیال میں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اور بھی زوال آیا پاکستان میں تعلیم کے نظام پر کیونکہ ہر صوبے کی اپنی اپنی پالیسی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق آیا یہ شعبہ صوبوں کو دیے جانے کے بعد؟
جی دیکھیں, اس میں یوں ہے کہ پہلے بھی صوبائی جو تھا نا وہ اختیار میں تھی, جو پورا صوبے کا جو محکمہ تعلیم ہے جس میں پرائمری, مڈل, سیکنڈری سوائے یونیورسٹیز کے, وہ تمام کے تمام صوبوں کے اپنے بجٹ سے چلتے تھے اور اب بھی وہ چل رہے ہیں. اس میں جو آئینی ترمیم ہے اس سے اس کے اور امپلیکیشنز ضرور ہوئی ہیں, لیکن جو فار ایگزامپل کریکولم میں امپلیکیشنز آئی ہیں, سلیبس میں امپلیکیشنز آئی ہیں, کیونکہ وہاں پر یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ قومی سطح کا نصاب یکسانیت ہونی چاہیے یا پھر اس میں صوبائی چیزوں کو شامل کیا جانا چاہیے. تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن پہ بحث اور مکالمہ چلتا رہتا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن اور جو اس کی سطح پر پلاننگ ہے اور نئے اسکول کھولنے ہیں, ان کی ٹیچر بھرتی کرنے ہیں, ان کی مانیٹرنگ کرنی ہے, ان کی اسیسمنٹ ہے, یہ تو پہلے سے بھی صوبائی حکومتوں کے پاس ہے, اب بھی صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. تو یہ اس کنفیوژن کے نتیجے میں یہ معاملات نہیں ہیں. بیسیکلی اس میں جو ایک تین چار چیزیں چاہیے, پولیٹیکل ول چاہیے اور ایک امپلیمنٹیشن کے لیے گڈ گورننس چاہیے اور ایک احتساب کا نظام چاہیے, اور پھر ایک اگر آپ اجازت دیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور آخری چیز یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے سول سوسائٹی کے چیریٹیبل اور نان پروفٹ آرگنائزیشن میں اور حکومت میں. تو یہ 5-6-7 چیزیں ہیں کہ آپ نے وہ اس پولیٹیکل ول کو اور اس گورننس کو کیسے ایکچولائز کرنا ہے اور کیسے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی کو کیسے آپ نے انوالو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان تمام امور میں امپلیمنٹیشن میں کچھ خامیاں ہیں, اور ان سب کو جو جوڑ کر سینرجی کریٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے. تو یہ مطلب ایک چیلنج ہے جس کو میں دیکھتا ہوں, جس میں بیوروکریسی کو سب سے کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ حکومتیں تو آتی جاتی ہیں, سیاستدان بھی آتے جاتے ہیں, لیکن ان انسٹیٹیوشن وچ از سٹینگ جو رہتا ہے وہ ہے آپ کی بیوروکریسی اور تعلیم کے جو ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ. تو ان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو چیلنج ہے اس میں, کیونکہ حکومت, ایک بات آپ کو بڑی وضاحت سے کہوں کہ حکومت اکیلے ہر بچے کو اسکول نہیں لا سکتی, اتنے وسائل نہیں ہیں اور اتنی جو ہے وہ پاسبلٹیز نہیں ہیں. اتنا بڑا ملک ہے, اس کا آبادی 20 کروڑ ہے, تو
پرائیویٹ سیکٹر کا کام کرنا اس کا مطلب بہت ضروری ہے. میں جی دانیل صاحب, اب میں آپ سے یہ بات پوچھوں گی کہ جیسے شروع میں بات ہوئی کہ خان اسکول جو ہے تو وہاں پہ پڑھایا, یعنی بچہ سیکھ کیا رہا ہے, اس کی کیا خانگی کتنی ہے, تو یہاں میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جب آپ کام کرنے جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ پاکستان میں کام کرتے ہیں آپ, فنڈنگ یہاں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں, تو بیوروکریسی کس حد تک آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیزن فاؤنڈیشن جو ہے اسے کلی طور پہ تعاون حاصل ہے حکومت کا, یا وہاں بھی آپ کو کوئی دشواریاں پیش آتی ہیں؟
جی یہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی وہ بہت صحیح تھیں اور امپورٹنٹ تھی. یہ جو صوبائی تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ کئی صوبوں میں ذرا بہتر کام ہو رہا ہے, کئی صوبوں میں کام اتنا نہیں آگے بڑھا ہے. میں خاص طور پنجاب اور کے پی جو ہیں خیبر پختونخوا, ان میں سب سے بہتر ہے. اس کے بعد سندھ ہے, اس کے آخری میں بلوچستان ہے. جو 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 اہم چیز یہ ہوئی ہے وہ یہ اگین ڈاکٹر صاحب نے اس کا بیان کیا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو اس پارٹنرشپ کا یہ ہے کہ یہ بھی ابھی جیسے کرتے ہیں ہم لوگ تو سیکھتے ہیں, تو پنجاب میں یہ بہت زونوں سے شروع ہوا, بہت اچھا کام کیا گیا. پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم یہ جو ادارے اچھا کام کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ اسکولس بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ اسکول کا بجٹ بھی دیں گے. کوئی اور صوبے تھے جن نے کہا کہ ہم آپ کو اسکول دے دیں گے مگر بجٹ ہم خود رکھیں گے.
یعنی وہ پیسے جو آپ لوگ جو فنڈنگ کریں گے وہ اس کو استعمال وہ کریں گے.
جی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری اسکول لے لیں, آپ چلائیں مگر آپ ہی پیسے لگائیں اس میں, ہم کو ہمارا جو بجٹ جو اسکولس کا تھا وہ ہم ہی رکھیں گے.
اچھا
تو ہم نے کہا یہ کام نہیں چلے گا. تو اب وہ بھی صوبے سیکھ کے آہستہ آہستہ اسی پیٹرن پہ آ رہے ہیں جو پنجاب میں تھا کہ حکومت اسکولس دے رہی ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو, ساتھ ساتھ ان کی فنڈنگ بھی دے رہی ہے, ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی چیک کر رہی ہے کہ وہ کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں. تو بچوں کو سال کے شروع میں آ کے ٹیسٹ کرتے ہیں, سال کے اینڈ میں آ کے ٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کو تعلیم صحیح ملی یا نہیں ملی. تو اب کہیں کہیں جگہ ایک خصوصی وہ مسائل ہیں جیسے بلوچستان. اب بلوچستان میں اتنا وسیع علاقہ ہے اور آبادی کم ہے اور آبادی بہت ہی دور دور ہے. یہاں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے لیے بہت مشکل ہے جا کے کام کرنا. یہاں حکومت کا رول بہت ہی اہم ہے. ساتھ ساتھ ادھر یہ فساد چلتے رہے ہیں ادھر, یو نو جو پاکستان کے بننے کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہوئے تھے اور ابھی تک کچھ حد تک چل رہے ہیں. تو یہ ہمیں فکر ہے کہ کوئی صوبے پیچھے رہ جا رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب سے میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آپ سے پھر پوچھوں گی. ویسے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ ظاہر آپ دونوں ہی واقف ہوں گے, اوپرا ونفری ہیں جنہوں نے بہت ہی زبردست ایک ویلفیئر کے کام کیے, انہوں نے ایک بہت ہی اچھی اینکر تھیں. تو ان کا ایک اسکول تھا جنہوں نے افریقی ملکوں کے جو بہت ہی سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ بچیاں تھیں ان کے لیے قائم کیا تھا, اور ان کا یہ تھا کہ پھر یہ بچے آ کے بڑے ہوں گے اور یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے تو یہ آرگنائز کریں گے ایسے ادارے جہاں اور بھی زیادہ بہتر طالب علم نکل سکیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے جو ادارے ہیں ان میں کس حد تک جو ہے ٹیچنگ میں جانے کا یا اچھے ٹیچرز بنانے کا کام کیا جا رہا ہے؟
جی یہ تو خیر ایک بھی اپنے ایک اور خوبصورت جو ہے نا موضوع چھیڑ دیا کہ ٹیچرز کیسے بنائے جائیں.
جی
کیونکہ جو سارا کا سارا دیکھیں میرے نزدیک اسکول جو ہے نا وہ صرف ٹیچر کا نام ہے, باقی سب کہانی ہے. یہ سنگ و خشت ہیں, یہ فرنیچر ہے, یہ کمرے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر ایک ٹیچر سر ہے جو مکمل طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ایک مشن کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ ایک کسی درخت کے سائے تلے بیٹھے بھی تو اسکول بن جائے گا. تو ٹیچرز کی جو فراہمی ہے وہ بہت ہے. پاکستان میں ایک بدقسمتی سے حالانکہ اب تو ٹیچرز کی تنخواہیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس شعبہ میں بیسٹ آف دا بیسٹ نہیں آتے. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا ہے. ہم نے اب حکومت کالجز کے تحت ایکسکلوسیولی گرلز کالج بنا رہے ہیں جس میں ہم ایجوکیشن کو لے کر آئیں گے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ 1/3 جو بچیاں ہیں وہ جو ہیں وہ ٹیچنگ کے شعبہ میں جائیں, ہم ان کو اسکالرشپ پہ پڑھائیں گے اور ان کو تیار کریں گے کہ انہوں نے مستقبل کے لیڈرز بنانے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ وہ اسی سال وہ کالج شروع ہو رہا ہے جس میں یہ بچیاں پڑھیں گی. تو یہ ہمیں ایک مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. ٹیچر کو بدقسمتی سے آپ پاکستان کے معاشرے کو سمجھتی ہیں, ہمارے دیہاتوں میں ہمارے دیہاتی علاقوں میں جو تصور حیات ہے اس کو بھی آپ سمجھتی ہیں کہ استاد کو ایک جس طرح ایک عام کوئی الیکٹریشین ہے یا کوئی پلمبر ہے یا کوئی تہخان ہے ایسا ہی رتبہ دے دیا گیا ہے مولوی صاحب کو اور استاد کو. اب حالانکہ یہ دونوں سب سے مقدس کام ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو تنزل آیا ہے ہمارے ہاں وہ دینی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, اخلاقی اعتبار سے دیکھیں, روحانی اعتبار سے دیکھیں, اور علمی اعتبار سے دیکھیں تو اسی لیے ہے کہ جو لیڈرشپ میسر ہے ان شعبوں میں وہ لیڈرشپ اس معیار کی نہیں ہے, ان کی فکر, ان کی عمل, ان کی سوچ وہ اس معیار کی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لیڈر اچھے ہوں, اس کا جو تعلق ہے وہ دانیال صاحب کی پہلی بات سے جڑتا ہے کہ بچہ اسکول میں آ جائے تو بھاگ کیوں جائے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق, تو اگر استاد مرد خلیق ہو تو کیسے ممکن ہے کہ بچہ اسکول چھوڑ کے چلا جائے. تو اس کو تو ایک میگنیٹ ہے, ایک مقناطیس ہے جو کھینچتا ہے بچے کو اپنی طرف اور علم کی طرف اور اخلاقیات کی طرف. یہ ٹیچرز, یہ دو جو ہماری گفتگو میں باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں لیکن بہت اہم ہیں کہ معیار بچے کو کیسے, ریٹینشن بچے کی کیسے ہو اسکول میں, پھر اس کے بعد اس کے لیے استاد کی کا کیا کردار ہے اور اس کو کیسے ایسے ہم ایسے بہترین استاد ڈھونڈیں اور ان کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر معاشرہ جو ہے اس کی تعمیر کے کام میں وہ اپنا جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کر سکے.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو تنخواہیں بہتر ہونے کی بات کی, میں آپ کو تو معلوم ہے کہ میری کہانی پروگرام تھا اس میں بار بار مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایک ٹیچر کی جب جاب نکلتی ہے, اشتہار دیا جاتا ہے اس نوکری کے لیے, تو اس میں لاکھوں لوگ اپلائی کرتے ہیں ایک کسی ایک جاب کے لیے, اور وہ ایک پولیٹیکل کارڈ بن گیا ہے. مطلب اس کو سیاسی اس میں دباؤ استعمال ہوتا ہے, اور اس طرح اس یہ جو بات ہم کرتے ہیں گھوسٹ اسکولوں کی, میں کہتی ہوں اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اچھے ٹیچر نہیں آ رہے بلکہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس سیاسی کوئی فیور کرنے والا ان کو موجود ہے. آپ کے خیال میں یہ میرا خیال صحیح ہے یا غلط ہے؟
جی, میں اس میں بڑے ادب و احترام سے آپ سے کہوں گا اختلاف کی گنجائش ہے
جی,
کیونکہ پچھلے 10 سال میں کے پی میں اور پنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ 97% جو ٹیچرز کی بھرتی ہوئی ہے, 97% بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, وہ بغیر سیاست سے ہوئی.
ڈاکٹر صاحب, میں خاص طور پہ سندھ کی بات کر رہی ہوں, یہ جتنی بھی کہانیاں تھیں یہ سندھ سے تھیں, اور اسی لیے میں دانیال صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ شاید سندھ میں سب سے جو زبوں حالی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے پریشرز جو ہیں کہ اہلیت کی جگہ اس ٹیچرز کو اس بنیاد پہ رکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سفارش ہے یا نہیں.
جی, سندھ کے بارے میں میں بہت زیادہ نہیں کہہ سکتا, لیکن وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں کراچی میں, ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا اسکول سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں, این جے وی اسکول ہے, تو وہ گورنمنٹ نے ہمیں ہمارے حوالے کیا.
اچھا,
تو وہاں پر تو ہمیں کوئی اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ہمارا جو اگریمنٹ ہے حکومت کے ساتھ اس کے مطابق ٹیچرس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. تو رورل سندھ میں جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں, لیکن وہ میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. لیکن بڑے حصہ بڑا دیکھیں نا, پاکستان, پنجاب میں, کے پی میں, گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں, تو ان تمام جگہوں پر بڑی حد تک یہ جو ریکروٹمنٹ ہے یہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے, اور اس میں سمر کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سیاست نہ ہو. لیکن یہ بھی مطلب ہے کوئی کیٹیگوری کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ایک پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ میں کوئی نہ کوئی سیاسی سفارش بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ اس کو کہنا کہ جی ہر استاد جو ہے,
نہیں نہیں ہر استاد تو ظاہر ہے, جی جی نہیں ایسا تو نہیں, لیکن ایک ظاہر ہے کہ اگر ایسا یہ ایلیمنٹ ہے تو یہ برا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو مجھے پتا ہے کسی کی آواز میں نے سنی تھی آپ کو بلانے کو آیا ہے, میں چاہوں گی کہ آپ جلدی سے مختصراً آپ کا جو ایک نیا پروجیکٹ ہے یونیورسٹی کے بارے میں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں آج کا, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے ہمیں, ہمارے سننے والوں کو.
جی جی, یونیورسٹی دیکھیں یہی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کے دروازے سب پر کھلے ہونے چاہیے. چلیں میٹرک تک تو بچے پڑھ لیں گے, حکومت سپورٹ کرتی ہے, یا اس کی فیس کوئی نہیں ہے, یا کہیں سے پیرنٹس سیکریفائز کرتے ہیں, لیکن جو بہترین بچے ہیں وہ یونیورسٹی میں کیسے پڑھیں گے, 10 لاکھ 20 لاکھ کی جو ہے فیس وہ کیسے ادا کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ جس طرح ہم قرض حسن دیتے ہیں لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے, تو ہم نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ بنائیں کالج کی سطح پر یا یونیورسٹی کی سطح پر جس میں لانگ ٹرم قرض حسن ہو کے بچے آج پڑھیں گے اور 10 سال بعد 20 سال بعد فیس ادا کریں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ ادارہ الحمدللہ بنانے کا آغاز کیا ہے, اور اس میں وہ نیشنل ادارہ ہے جس میں ہر صوبے کے بچے آئیں گے پڑھیں گے, اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ یہ بچے پھر ہمارے مستقبل کے ٹیچرز بنیں گے, ہمارے مستقبل کے لیڈرز بنیں گے, اور وہ تبدیلی جو ہم نہیں لا سکے وہ یہ تبدیلی یہ بچے لے کر آئیں گے. تو اس کو فری فری یونیورسٹی کا خواب دیتے کا نام دیتے ہیں, اور اس میں ہمارے ٹی سی ایس کے دوست بھی ہماری مدد کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کے جو فارغ و تحصیل بچے ہیں ان کو بھی اس میں لے کر آئیں گے, اور یہ ایک اور طرح کی ایک سینرجی ہوگی کہ ہم کیسے ان بچوں کو, ٹھیک ہے یہ 600,000-2,000 بچے پورے پاکستان کے بچوں کو تو مطلب حل نہیں ہے یہ, لیکن
ایک قدم ضرور ہے اس کی جانب,
قدم سے شروع ہوتا
ہے بالکل.
تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کا تصور ہے جی, اور ہر صوبے کے برابر برابر بچے ہوں گے. ہمارے پاس اس وقت بھی 650 بچہ ہے جو جس میں کوئی 100 کے لگ بھگ بلوچستان سے ہے, پھر قبائلی علاقہ جات سے ہے, پھر سندھ سے ہے, پھر گلگت بلتستان سے ہے, پھر کے پی سے ہے, آزاد کشمیر سے ہے. تو یہ ایک اس سمت میں کوشش ہے, تو آپ کی ہمیشہ اس میں دعائیں ہمارے ساتھ شامل رہتی ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے توقع سے ہمارے
بالکل. اور کیونکہ فنڈنگ اس کے لیے ہے تو میں اپنے سننے والے سے کہوں گی کہ ایک بہت ہی نیک کام ہے, تو آپ اس یونیورسٹی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے ویب سائٹ پہ جا کے اخوت پہ معلومات حاصل کریں, اور تعلیم میں خرچ کرنے سے بہتر تو کوئی خرچ ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا.
مجھے اجازت آپ کی طرف سے اگر
جی جی بڑی
خدا حافظ
بڑے بوجھل دل کے ساتھ,
اور دانیال صاحب کو بھی میرا سلام اور آپ کے تمام سننے والوں کو.
وعلیکم السلام.
پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہے وہ مستقبل روشنی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو خوفناک قسم کے سٹیٹسٹک سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہر بچہ سکول جائے گا, اس لیے کہ تعلیم بنیادی حق ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
تھینک یو تھینک یو.
سمین اب ہمارے دانیال صاحب سے اور ڈاکٹر نور فاطمہ سے بات کریں گے, لیکن پہلے چلتے ہیں ایک مختصر آئی ڈی کی طرف.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
تو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں تعلیم کے نظام پر, اور اس کی ابتدا جو اس بحث کی اور ڈائیلاگ کی ہوئی وہ اس بات سے کہ یونیسکو کی ایک رپورٹ ہے کہ سن 2030 تک پاکستان میں 4 بچوں میں سے 1 بچہ ایسا ہوگا جو پرائمری تعلیم مکمل نہیں کر سکے گا. اس وقت ہمارے ساتھ دانیال نورانی صاحب موجود ہیں. دانیال صاحب, اب آپ مجھے یہ بتائیے, بہت دیر سے آپ خاموش ہیں, کہ آپ جب کیونکہ سکسیس اسٹوریز ہوتی ہیں ہر پروگرام کی, اور مجھے پتا ہے آپ کی تو بے شمار ہے, میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی, آڈیو سن رہی تھی, تو مجھے پتا ہے کہ سٹیزن جو فاؤنڈیشن ہے اس نے زبردست کام کیا ہوا ہے. کوئی ایسی ہمیں سنائیے, کوئی آپ کے جس دل پہ جس نے بہت اثر کیا ہو, کوئی ایسی تبدیلی.
ایک تو میں یہ بتاؤں گا, یہ ٹیچروں کا بیان ہو رہا تھا کہ شروع جب کی ٹی سی ایس تو فاؤنڈرز جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم صرف خواتین کو ٹیچرز رکھیں گے, اور کافی لوگوں نے کہا کہ یہ تو بیوقوفی ہے, کیونکہ کہاں سے آپ ڈھونڈیں گے اتنی خواتین جو ایسے علاقوں میں جا کے پڑھائیں. یہ جو ہے بہت ہی بڑی سکسیس سٹوری ہے کہ اب جتنے ٹی سی ایف کے اسکول ہیں, 1500 سے اوپر, 1530 ہیں پورے پاکستان میں, سب جو ٹیچرز ہیں خواتین ہیں, اور سب پرنسپلز جو ہیں وہ بھی خواتین ہیں.
اچھا.
اور یہ کنٹے کا کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو بانی تھے ٹی سی ایف کے, ان کو لگا کہ اگر ٹیچر سب خواتین ہوں گی تو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بھیجیں گے ادھر, زیادہ ان کو تیار ہو جائیں گے اپنی بیٹیوں کو بھیجنے ادھر.
اور یہ بالکل صحیح خیال ہے یہ بالکل, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا بیچ میں جو ایک رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اسکول میں لڑکے بھی ساتھ پڑھتے ہوں, کیونکہ ابھی تک ایک قدامت پسند معاشرہ ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ یکسر تو نہیں تبدیل کر سکتے کسی بھی, آپ کو اس کے ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے. تو بالکل درست آپ نے کہا.
ہاں تو ادھر ہم نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ ہم کو ایڈوکیشن بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ماں باپ بھیج رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو, ان کو پتا ہے کہ ان کو بھروسہ ہے کہ یہ ماحول کیسا ہے. اور اس سے اور بھی فائدے ہوئے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ ہم نے اتنی ساری خواتین کو ٹیچر ٹریننگ دی ہے, تو یو نو اور پھر یہ اور ادارے بھی لے کے ان کو ان ٹیچرس کو, ٹی سی ایف کی ٹیچرس کافی ڈیمانڈ میں ہیں اور پرائیویٹ اسکولس میں اور یہ سب, تو وہ یہ اتنی ساری خواتین ٹریننگ ہوئی ہے ٹیچر ٹریننگ میں. فی الحال ابھی ہمارے 12,000 ٹیچرس ہیں. تو یہ ہے. دوسرا کہ ہمیں پتہ چلا کہ پرنسپل کا بڑا فرق پڑتا ہے, تو پھر ہم نے پرنسپل اکیڈمی بھی بنائی, تو اس سے بھی فرق پڑا. پھر یہ کہ جو جن علاقوں میں یہ اسکولس ہیں وہاں جو بچیاں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ یہ فلاں فلاں باجی یا فلاں فلاں آپا ٹیچر ہیں اور ان کی اتنی عزت ہو رہی ہے, تو پھر ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ٹیچر بنیں.
درست.
تو یہ فائدہ ہے. اچھا پھر آپ نے کہانی سکسیس سٹوری کی مانگی, تو میں ایک خاندان کا آپ کو بتاؤں گا.
جی.
یہ ایک خاندان سندھ کے کسی گاؤں میں رہتا تھا اور وہ ادھر سے کراچی موو ہو گئے کہ ان بچوں کو پڑھائی دے سکیں. جی. اور والد صاحب جو تھے وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے جو ڈیلی ویج لیبرر جسے کہا جاتا ہے.
جی.
تو وہ وائر فیکٹری تھی اور وہ ان کی والدہ گھر میں سلائی لیتی تھیں اور ایسے کام کرتی تھیں. ان کے 5 بچے تھے. ان نے 5 بچوں کو ایک کے بعد ایک ٹی سی ایف میں ڈالا. اب یہ حال ہے, یہ سب سے بڑی بیٹی جو تھی وہ ٹی سی ایف سے پڑھ کے پھر یونیورسٹی گئی, پھر بحریہ یونیورسٹی جا کے ایم بی اے کیا, پھر سی ایس ایس کا امتحان دیا. اب وہ اسسٹنٹ آڈیٹر جنرل سندھ ہے.
واہ واہ, بہت
جی. اس کے بعد 2 نمبر پہ جو ان کا بیٹا تھا وہ اس کو اسکالرشپ, اس نے رات کو کام کرتا تھا فیکٹری میں اور دن کو جاتا تھا ٹی سی ایف اسکول. وہ بچہ اس کو اسکالرشپ ملی آئی بی اے میں, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, جو پاکستان کا بزنس کا سب سے بڑا ادارہ پرانا ادارہ ہے. اور ادھر سے وہ گریجویٹ کر کے اب وہ ہے کنسلٹنٹ ورلڈ بینک کے لیے, اور وہ ڈاکٹر عشرت حسین کے ساتھ ابھی اس نے مل کے ایک کتاب نکالی ہے سندھ کی اکنامکس پہ.
اچھا.
اس کے بعد جو بیٹی ہے وہ ڈاؤ میڈیکل سے پڑھ کے ابھی ڈاکٹر بنی ہے.
اچھا.
اس کے بعد والی جو بیٹی ہے وہ اس کو لمز میں اسکالرشپ ملی اور لمز سے وہ ابھی گریجویٹ ہوئی ہے.
اور یہ خود ایک بہت بڑا کامیابی ہے لمز میں اسکالرشپ ملنا.
لمز میں جانا, لمز ایسے ہی صرف نہیں داخلہ دے دیتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے ادھر داخلہ لینا. اور پھر سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ابھی حبیب یونیورسٹی سے کمپیوٹر پروگرامنگ میں اس نے ڈگری حاصل کی. ابھی ایک خاندان میں 5 ہیرے تھے, جو اگر ان کو یہ موقع نہیں ملا ہوتا کہ اچھی تعلیم ملے,
بالکل
سب ہیرے ہمارے لیے ضائع جاتے.
آپ سندھ کی بات کر رہے تھے, سندھ کے ہی ایک ماہر تعلیم ہے انوار احمد زئی صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ چیئرمین رہ چکے ہیں بورڈ کے اور ویسے بھی تعلیم کے شعبے میں اور لکھنے لکھانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. زئی صاحب میں ابھی آپ سے ایک منٹ میں بات کروں گی, اور اس کے علاوہ ندا احمد ہمارے ساتھ ہیں. دانیال صاحب یہ آپ ہی کے ادارے سے وابستہ ہیں, یعنی سٹیزن فاؤنڈیشن سے, اور ناروے میں ہیں, تو ہم اب ان دونوں سے بھی بات کرتے ہیں. لیکن میں ایک جھلک سنوانا چاہتی ہوں. عمر اور اکزئی جو ہیں وہ ایک این جی او ہے الف اعلان, اس کے ڈائریکٹرز میں سے ایک ہیں, اور انہوں نے کچھ تبصرہ اسی رپورٹ میں ہم بات کر رہے تھے, تو انہوں نے بات کی, تھوڑی سی جھلک ان کی بات کی سنتے ہیں.
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, جس کا پاکستان بھی حصہ, جو اس نے گول فور یعنی کوالٹی ایجوکیشن اور گول 5 یعنی جینڈر ایکوالٹی اس پہ ہم نے پرومس کیا وہ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے.
تو یہ تھے اورنگزئی صاحب اور انوار احمد زئی صاحب. اب ہم سندھ پہ بات کر رہے تھے کہ پرائمری ایجوکیشن پہ ظاہر بنیاد تو وہی ہے بورڈ تک آنے کی, انٹر کا امتحان پاس کرنے کی. آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ جو ریزلٹس آتے ہیں آپ کے اس میں اچھے ریزلٹ کس کے ہوتے ہیں, سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والوں کے یا پرائیویٹ اسکولوں سے آنے والوں کے؟
جی میں ایک منٹ میں آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں سیکنڈری بورڈ کراچی کی مثال ایک لے لیجیے, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ بورڈ کی. جلدی جلدی 3.5 لاکھ بچے اس سال شریک ہوئے ہیں میٹرک 9th کے امتحانات میں. ان 3.5 لاکھ بچوں میں سے 70% بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشن سے اور 30% صرف ہیں وہ آ رہے ہیں پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن سے.
یعنی ایجوکیشن مگر میں مجھے بڑا حیران کر دیا آپ نے اس وقت, یعنی نتائج کی بات نہیں ہے جو اپیئر ہوتے ہیں بچے امتحان میں, ان میں 30% خالی سرکاری اسکولوں کے بچے ہوتے ہیں.
میں نتائج تک بتدریج پہنچ رہا ہوں اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہارڈ فیکٹ یعنی ڈاکومینٹڈ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں.
جی
تو اس وقت اس سال جو 3.5 لاکھ بچے بیٹھے ہیں اس میں 70% پارٹیسپیشن کے اعتبار سے پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور 30% پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن سے, یہ ریکارڈ کی بات ہے. دوسری طرف جلدی سے میں آتا ہوں, آگے بڑھیں گے کہ یہ جو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہیں,
ذرا جلدی کیونکہ وقت بہت کم ہے. آپ کو صرف دیر میں فون ملا, آپ کو ہم بڑی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے. جی تو نہیں تو اب میں جو بات آپ سے پوچھوں گی کہ جو سندھ کے بات ہوتی ہے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب اور کے پی کے میں معیار بہت بہتر ہے سرکاری اسکولوں کا, کیا سندھ کے سرکاری اسکولوں میں کتنی تعداد ہے جو گھوسٹ اسکول ہیں, کتنے فیصد اسکول ہیں جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں؟
نہیں نہیں پچھلے دنوں یہ اعداد شمار آئے ہیں اور اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں. 1300 تو ایسے ہیں کہ جو صرف کاغذ کے اوپر اسکولس ہیں اور 22 لاکھ بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہ جو آواز آ رہی نا میری, اور ساتھ ہی یہ کہ جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن ہیں ان میں اتنا زیادہ خراب ماحول ہے. بالکل صحیح کہا کہ اگر پروونسز کے اعتبار سے ناپا جائے سندھ کو تو یہ یقیناً بالکل باٹم میں آ رہا ہے. اس وقت پوزیشن یہی ہے.
ساری
میں نے جلدی سے جو آپ سے بات کی تھی نا, میں وہاں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جہاں تک ریزلٹ کا تعلق ہے, ذرا سن لیجیے اس بات کو کہ جہاں تک سیکنڈری بورڈ میں ریزلٹ کا 30% اور 70% میں نے پارٹیسپیشن کی بات کی نا, جہاں تک ریزلٹ کا تعلق ہے وہ 82% اور 18% ہے. 82% پاس ہو رہے ہیں پرائیویٹ کے اور 18% یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پڑھائی نہیں ہے. یہاں لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ آپ نے فیس معاف کر دی, کتابیں مفت دے رہے ہیں, لیکن یہ
تعلیم
کے لیے ماحول نہیں ہو رہا. ایبسنٹیزم جو ہے وہ ہے موجود. تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ
بالکل زئی صاحب آپ نہیں تھے,
نہیں ہوگی
بالکل بات یہ اسی پہ ہو رہی تھی. ہم
انسٹیٹیوشن کی حیثیت کو بحال نہیں کر سکتے.
اچھا بڑی مشکل سے ہماری ایک اور ماہر ابھی ہمیں ملی ہیں, ڈاکٹر نور فاطمہ. ڈاکٹر نور فاطمہ آپ اب بتائیے مجھے کہ ابھی بات ہو رہی ہے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی, تو کیا سرکار, یہ تو سندھ کی بات ہوئی اور یہ ہر ایک کا یہ خیال ہے, بلکہ بلوچستان کو آخری نمبر دیا تھا معیار کے لحاظ سے, خاص طور پہ وہاں پہ جو اسکیٹرڈ ہیں اتنی. آپ مجھے بتائیے, اب ہم آخر میں کچھ بہتر بنانے پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے اسکول کے لیول پہ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک جتنی بھی فوکس رہا ہے ریسنٹ گورنمنٹ میں, تو ان میں یہ رہا ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس رہا ہے. پروپورشنلی میں اگر بات کروں اور پرائمری ایجوکیشن کے اوپر, پرائمری ٹیچرس کے اوپر, ان کی اسکل, ان کی ٹریننگ اور جو کلاس روم انوائرمنٹ اور ان کی جو آپ کو کہنا چاہیے کہ تربیت کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں بچوں کے, تو وہ نہیں رہا, فوکس نہیں رہا جو گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تھا. تو اگر آپ اس فوکس کو اور پروپورشن کو بہتر کر لیں, اور ہائر ایجوکیشن کی بھی بہت ضرورت ہے, میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کی نہیں ہے, ہائر ایجوکیشن کی بھی بہت ضرورت ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا کہ آپ کی پرائمری ایجوکیشن.
میرا خیال ہے پھر ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا ڈاکٹر نور فاطمہ سے. وہ ٹریول کر رہی ہیں اور ان کی لائن اسی لیے بہت خراب بھی ہے اس وقت. میں انوار احمد زئی صاحب, اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں جب نئی گورنمنٹ آئی تو کچھ آپ کو نظر آیا کہ اس میں کچھ بہتر اقدامات کیے گئے معیار سندھ میں پرائمری سطح پر اور سیکنڈری سطح پر تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے؟ انوار احمد زئی صاحب, میرا خیال ہے کہ انوار احمد زئی کو
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ فیڈرل سطح پر اور پنجاب میں اور کے پی میں آئی ہے, سندھ میں نہیں. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد
صوبوں کے پاس ہے تعلیم,
جو ایجوکیشن کی ہے وہ پروونسز کی طرف آ گئی.
جی,
تو سندھ کے تناظر میں آپ یہ آرام سے سمجھ سکتی ہیں کہ اس میں چینج آف گورنمنٹ کی وجہ سے کوئی تبدیلی یہاں نہیں رونما ہوئی, اس لیے کہ وہی حکومت چل رہی ہے اور 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے پروونس ہی کو یہ سارے کام انجام دینا ہے. لیکن یہاں ایک تکلیف کی بات جلدی سے شیئر کروں آپ سے.
جی,
کہ مارچ 2000 کے سندھ اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25A کے تحت ایک ایکٹ پاس کیا تھا جس میں پرائمری ایجوکیشن 5 سال سے 16 سال تک کی بچوں کے لیے 25A آرٹیکل میں لکھا ہے کہ مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی.
جی,
تو مارچ 2013 میں ایکٹ پاس ہو گیا.
جی,
اور 2013 سے 2019 میں ہم ہیں, 6 تک اس کے رولس نہیں بنے ہیں, امپلیمنٹیشن کی تو بات ہی کیا ہے.
درست, تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ مطلب اس کو کیا کیا جائے؟ دیکھیں نا
بنیادی بات,
میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم ٹی سی ایس میں ہر صوبے کے ساتھ کام کر رہے تھے پچھلے 8-10 سال سے, جو جسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں. تو یہ پچھلے سال 2 سال میں سندھ میں بہت فرق آیا ہے, اور سندھ کی جو حکومت ہے اور ان کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ہر صوبے میں ایک ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنایا گیا ہے. تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور سندھ کی حکومت پچھلے 2 سال سے کافی ان کا پرفارمنس بہت امپروو ہوا ہے.
اچھا,
اور کافی ان کا رویہ امپروو ہوا ہے, اور وہ زیادہ تیار ہیں کہ نئی نئی چیزیں کوشش ٹرائی کی جائیں اور اس صورتحال کو بہتر کیا جائے.
تو یعنی کیا خاص طور پہ جو جس شعبے میں آپ کو امپروومنٹ نظر آئی وہ کیا تھا؟
جیسے میں نے بتایا کہ پہلے شروع میں سندھ حکومت ہمیں کہتی تھی کہ ہماری اسکول لے لیں مگر ہم بجٹ نہیں دیں گے. اب وہ بجٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں ساتھ ساتھ اسکول کے. وہ پہلے کہتے تھے کہ آپ کو ہماری اسکول اگر جب لیتے ہیں تو ہمارے ٹیچر چاہے وہ سیاسی طور پہ ہائر کیے گئے یا کیسے بھی, ان کو بھی ساتھ لینا پڑے گا. اب وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیچریں لائیں اور ان کو جو ہم نے جن کو ٹرین کیا ہوا ہے, ہم نے جن کو شناختی سلیکشن کیا ہے ان کا, تو ان کو لا سکتے ہیں. پھر دوسرا, وہ نئے نئے ماڈلس کی بات ہو رہی ہے کہ لو کاسٹ اسکولس جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے میں کئی کئی ڈسٹرکٹ میں بنائے جائیں اور ان کو یہ حکومت اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے مل کے چلائے.
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک چیز ایڈ کی سندھ گورنمنٹ کے بارے میں, اور جو افسوس اس بات کا ہے.
ایک چیز
جی
رہی صاحب, ایگری کرتے ہوئے ان سے.
جی
جی جی, میں عرض کروں کہ ایس سی ایف جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس کا مینڈیٹ مختلف ہے. یہ عام جو پرائمری اسکولس ہیں ان کو کنٹرول کرنے, نگرانی کرنے, مانیٹرنگ کرنے, اور اس میں امپلیمنٹیشن جو 5 سے 16 سال تک کی عمر کا یہ 25A آرٹیکل کا لازمی حصہ ہے, اس کا امپلیمنٹیشن ایک الگ چیز ہے. تو میں مانتا ہوں کہ ایس سی ایف میں ایک قیادت اچھی ہونے کی وجہ سے کام ہے, لیکن میں بالکل کلیئرلی یہ بات بتاؤں, جب تک آپ آرٹیکل 25A کو امپلیمنٹ نہیں
کریں گے, اور جو کہ اگر آئین میں ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی چاہیے. انوار احمد جیسے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے اور ہمیں خاص طور پہ کریکولم پہ بھی بات کرنی چاہیے, تو انشاءاللہ جلدی ہم اس سلسلے میں ایک اور راؤنڈ ٹیبل کریں گے, آپ سب کو تقریب دیں گے. دانیال نورانی صاحب اور پروفیسر انور احمد زئی ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر امجد ثاقب گفتگو کے بعد جا چکے ہیں, اور اسی طرح ڈاکٹر نور فاطمہ بھی. شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جنگ, تنازعات, تشدد اور اپنے ہی وطن میں جبر سے بچنے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرنے والے پناہ گزین اپنی بہت ساری مادی چیزیں ساتھ نہیں لا سکتے, لیکن ان کا ہنر اور مہارت ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, اور وہ اسی اثاثے کے ساتھ اپنے نئے ملکوں کا رخ کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کی جون سو نے کچھ ایسے ہی پناہ گزین فنکاروں سے ملاقات کی جن کی تخلیقی روح سفر کی صعوبتوں اور مسائل کے باوجود متاثر نہیں ہو سکی. احمد الکرخی امریکی ریاست میری لینڈ کے مقام ریور ڈیل میں رہائشی اپارٹمنٹس کے ایک کمپلیکس میں دیکھ بھال کے کام پر مامور ہیں, لیکن رات کے وقت اور ویکینڈز پر وہ اپنے کینوس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو انہوں نے اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لگا رکھا ہے.
پینٹنگ فار می لائک میوزک, ایچ پینٹنگ ڈیفرنٹ میوزک. آئی جسٹ ٹیل مائی سیلف لیٹ می.
احمد الکرخی کا تعلق عراق سے ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے مصوری یا پینٹنگ موسیقی کی طرح ہے. ہر پینٹنگ ایک مختلف موسیقی کا اثر رکھتی ہے. میں خود کو بتاتا ہوں کہ مجھے کینوس پر بکھرے رنگوں کے ساتھ ساتھ رقص کرنا ہے. الکرخی یونیورسٹی آف بغداد کے کالج آف فائن آرٹس سے فارغ التحصیل ہیں. وہ عراق میں ایک جانے پہچانے فنکار تھے. جب 2006 میں تشدد کی صورت سامنے آئی تو وہ شام کی طرف بھاگ نکلے, لیکن شام میں بھی جنگ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. انہیں ایک بار پھر بے گھر ہونا پڑا, اور 3 سال کے بعد وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ریور ڈیل میں آن بسے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ان کا کام ہی بدل گیا.
In my country, we don't have a lot of color there, just gray and brown. Here, I saw 4 seasons clear. I saw many color.
عراق سے تعلق رکھنے والے یہ پناہ گزین فنکار احمد الکرخی کہتے ہیں کہ میرے ملک میں بہت سارے رنگ نہیں تھے, بس گرے اور براؤن ہی تھا. یہاں پر 4 موسم نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں, اور بہت سے رنگ بھی دکھائی دیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ میرے فن میں تبدیلی بھی آئی ہے, اور اب میں اپنی تصویروں میں زیادہ سے زیادہ رنگ بھرنا چاہتا ہوں. الکرخی ان 6 پناہ گزین فنکاروں میں شامل ہیں جن کے فن پاروں کو عجائب گھر میں لگی ایک نمائش میں بہت توجہ دی گئی. یہ نمائش میری لینڈ کے شہر سینڈی اسپرنگ کے ایک عجائب گھر میں لگی تھی, اور اس میں عراق, ایتھیوپیا اور صومالیہ کے فنکار شامل ہیں.
There's so much talk in the news now about refugees and how many people we should let into the country and what are they contributing, and I think this exhibit shows that there's individuals behind the word refugees.
سینڈی اسپرنگ میوزیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایلیسن وائس کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے بارے میں ہم خبروں میں بہت کچھ سنتے ہیں, اور یہ بھی کہ ہمیں کتنے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دینی چاہیے, اور یہ بھی کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس نمائش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر پناہ گزین کہلانے والے ان افراد کے پس پردہ منفرد لوگ ہیں جن کے پاس مختلف طرح کے ہنر ہیں, اور جس کے بارے میں عام طور پر خبروں میں کچھ نہیں بتایا جاتا. نمائش میں رکھی گئی تصویروں میں پناہ گزین فنکاروں نے اپنے خوابوں, اپنے سفر, اپنے وطن کی یادوں کے ساتھ ساتھ ان تبدیلیوں کی بھی عکاسی کی ہے جو ان کی نئی زندگیوں کی وجہ سے رونما ہوئی ہے.
My hometown is Wallo. There is a marketplace once in a week. People meet there for market, not only.
ایتھیوپیا سے فتون گزاچیو کا کہنا ہے کہ میرا آبائی شہر وولو ہے, جہاں پر ہر ہفتے ایک منڈی لگا کرتی ہے جہاں لوگ آپس میں ملتے ہیں, صرف خرید و فروخت کے نہیں بلکہ ملاقات کی غرض سے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں.
This painting, landscape from my country, I want to show.
عراق کے پناہ گزین فنکار احمد الکرخی کہتے ہیں کہ یہ تصویر میرے وطن کا لینڈسکیپ ہے. میں امریکیوں کو اپنے ملک کی اچھی چیزوں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں. یہ ایک خوبصورت لینڈسکیپ ہے جہاں کوئی لڑائی نہیں اور صورتحال مختلف نہیں. الکرخی کے فن پاروں میں کچھ مختلف تصویریں بھی شامل ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے کلرفل ہارسز، جو امریکہ میں پناہ گزینوں کی زندگیوں کی عکاسی کرتی ہے. عراق کے پناہ گزین فنکار احمد الکرخی اپنی اس تصویر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ گھوڑے پناہ گزینوں کی طرح ہیں، کچھ کا تعلق یورپ سے ہے، کچھ افریقہ سے، اور بعض مشرق وسطی سے آئے ہیں، اور یہ سب اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں اور بہت سی چیزیں مل جل کر کرتے ہیں. اور پھر 10 سے 20 سال کے بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں امریکی ہوں، اور ہر شخص اپنے اس نئے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے. الکرہی کہتے ہیں کہ فن کی تخلیق کرتے ہوئے وہ اپنے طور پر امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں، جس نے انہیں اور ان کے خاندان کو ایک محفوظ زندگی نئے سرے سے شروع کرنے میں مدد دی ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.